نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے بعض جگہ یا ایوہ الناس سے لوگوں کو خطاب فرمایا ہے، اور جب یا ایوہ الناس فرماتے ہیں تو اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات خاص خطاب فرماتے ہیں جو اہل ایمان سے ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے عام طور پر خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں. پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے عام خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پر اعبد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن خاص طور پر لفظ رب لائے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. رب اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی تربیت فرماتے ہیں، پیدا کرنے والے وہی ہیں، خالق و مالک وہی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ جس میں قوت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، جولانی بھی ہوتی ہے، جوش بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے. ورنہ انسان اپنی پیدائش میں غور کرے تو کتنا نحیف اور ناتواں ہوتا ہے، نہ خود پر سے مکھی اڑا سکتا ہے، نہ مچھر کو معمولی سے معمولی تکلیف یا زیادہ سے زیادہ تکلیف کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے ایسی تربیت فرمائی کہ ماں باپ کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دی، اور اتنی محبت پیدا فرما دی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، ماں اپنی جان کو قربان کر کے بھی اس بچے کو بچانے کے لیے تیار ہو جاتی. تو یہ دراصل تربیت اللہ ہی کی ہے. ظاہر میں ہمیں ماں باپ نظر آتے ہیں پالنے والے، لیکن ان کے دل میں ایسی محبت کا پیدا کر دینا، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا فعل ہے اور عمل ہے کہ ماں باپ کے دل میں اتنی محبت پیدا فرما دی کہ خود جو ہے وہ گیلے میں سو جائے گی، بچے کو سوکھے میں سلائے گی، اور اسی طرح سے جو کچھ بھی اپنے بچے کے لیے کر سکتی ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے، اور ہر وہ چیز جو مضر ہے اس کے بچے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ تن من دھن قربان کر سکتی ہے، ہر طرح سے تیار رہتی. اسی طریقے سے باپ کے دل میں محبت پیدا فرما دی کہ تھوڑی تھوڑی سی تکلیف پر وہ اس کے لیے مچل جاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف ہے. تو یہ ساری محبتیں پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت پیدا فرما کر ان کی تربیت فرما دی، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. جب آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری تربیت کرنے والے، مجھے پالنے والے فلاں ہیں، تو پھر اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو جب آدمی کو یہ پتا چلے کہ میری تربیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجھے میری نشو نما اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجھے رزق اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، اور یہ تو پیدا ہونے کے بعد ہے، لیکن پیدائش سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے انسان، تب بھی اللہ رب العزت اس کی تربیت فرماتے ہیں، تب بھی اس کی نشو نما فرماتے ہیں. چنانچہ دھیرے 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 یعنی پہلے دن سے لے کر اور آخری دن تک اس کی تربیت جاری و ساری رہتی ہے، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کو پہنچانے کا انتظام فرمایا ہوتا ہے. تو یہ ساری تربیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نشو نما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب پیدا کرنے والے ہم ہیں، تمہاری تربیت ہم کرتے ہیں، نشو نما ہم کرتے ہیں، تو عبادت بھی تمہیں ہماری کرنی چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. کون رب؟ جس نے تخلیق کیا ہے انسان کو، پیدا کیا ہے انسان کو، تم سب کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو انسان تھے ان کو بھی پیدا کیا. تو سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی. اور کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عام خطاب فرمایا ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں سب اس خطاب میں شامل ہیں، تاکہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. بعض آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور آیت نبی نازل فرماتے، محض وہی آیت ہوتی تب بھی کافی تھی. یعنی بعض آیات قرآن ایسی ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے سب کچھ بیان فرما دیا، اب اس کے بعد مزید کسی کی ضرورت نہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیجا، تاکہ قرآن مجید ہو یا دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں، اپنے اپنے وقت میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کتابوں کو اللہ رب العزت نے ان سے حل کروایا اور خاص علم انہیں عطا فرمایا، جس کی روشنی میں وہ کتابیں حل کرائی گئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم ہے کہ اس نے صرف ہمیں ایسے ہی نہیں کہ کتاب نازل کر دی اور کوئی کتاب لٹکا دی گئی ہو کہ بھائی اس کتاب کو پڑھو اور ہدایت حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھنے کے لیے رجال پیدا کیے، ان کو بھیجا کہ اس کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھو. اور رجال اللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق، جو ان کو ہدایت کی گئی ہے اس کے مطابق سمجھانے کے پابند. تو بہرحال یہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، تم پرہیزگار بن جاؤ. اور بعد آئے تھے اللہ تعالیٰ نے خاص خطاب فرمایا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں اہل ایمان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی خطاب فرما رہے ہیں ان کو. چنانچہ دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، صبح شام بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا. اور میں بار بار یہ بیان کر چکا ہوں، یہ بات کہہ چکا ہوں کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جس کام پر لگا دیا ہے وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، جب تک کہ اس سے انہیں روک نہ دیا جائے وہ اس کام میں لگے رہیں گے. چنانچہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے کہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی قعود کی حالت میں ہے، یہ ساری حالتیں فرشتے انجام دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری تسبیح کے یا ہمارے ذکر کے بھوکے نہیں، نہ کوئی مفاد ہے ہم سے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ دل میں آ جائیں گے، تو ہمارا ہی فائدہ اصل میں پیش نظر ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں، اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں پیدا ہو جائے، یہ مقصود ہے. کیونکہ ان ساری عبادتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ سے تعلق قوی ہو جائے انسان. فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں اللہ رب العزت نے خواہشات نہیں رکھی، ان میں اللہ رب العزت نے آرزوئیں نہیں رکھی، امیدیں نہیں رکھی، بلکہ وہ احکام کے پابند ہیں. اللہ نے انہیں جو حکم دے دیا، بسر و چشم انہیں قبول. اور جہاں تک انسان کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان میں آرزوئیں بھی رکھی ہیں، خواہشات بھی رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے جذبات بھی رکھے ہیں، برائی کے جذبات بھی رکھے. تو ان برائی کے جذبات کے ہوتے ہوئے نیکیوں کو اختیار کرنا یہ بڑی بات ہے. میں نے کتاب میں پڑھا اور بڑی عمدہ مثال بیان کی گئی کہ ایک شخص ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، نہ نوکری پر جانا ہے، بچوں کے جھمیلوں سے بھی فارغ ہو چکا، بچیوں کی شادیاں کر دی اور جناب پینشن اس کو ہر مہینے مل جاتی ہے، اس جو اس کی ضرورت کے لیے کافی. اسی طرح سے اسے بظاہر کوئی فکر نہیں. اب اس نے اپنی لو لگائی اللہ رب العزت سے، کیونکہ زندگی بے فکری کی ہے، کوئی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے، تحیت المسجد بھی پڑھتا ہے، تحیت الوضو بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہے، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، اور بہت ہی خوشو خضوع کے ساتھ جو خیالات سے پاک نماز ہوتی ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، اور نماز سے فارغ ہو کر سنتوں میں اور نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے، اور ان سب سے فارغ ہو کر اطمینان سے اپنے گھر پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے. تو ایک شخص تو ایسا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو بظاہر مشقت کی زندگی ہے، اس کی عیال بھی کثیر ہے اور ان کے فکرات بھی اسے لاحق ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، بعض ایسی بچیاں ہیں کہ جو شادی کے لائق ہیں، لیکن اسباب اس کے پاس کچھ نہیں. چھوٹا سا ٹھیا لگاتا ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے، یا ٹھیلے پر سبزی بیچ رہا ہے. اب صبح سے لے کر شام تک اسے یہ فکر ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر لے جاؤں، تاکہ انہیں لے جا کر کچھ میں پیسے دوں اور وہ اس سے اپنی روزی حاصل کر سکیں اور کھانے پینے کے کچھ سامان ہو جائے. چنانچہ کسی مسجد کے پاس سے مثلا گزرتا ہے، اس وقت بھی وہ اس فکر سے خالی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک یہ فکر ہے، اذان ہو گئی، اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سامان اس سے لے رہے ہیں، سودا لے رہے ہیں، جلدی جلدی ان کو فارغ کر رہے ہیں، لیکن دماغ لگا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے نماز کی طرف بھی کہ اذان ہو چکی ہے اور نماز پڑھنے بھی جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ فکر بھی ہے اس لیے وہ جو گاہک ہے ان کو فارغ بھی کر رہا ہے جلدی جلدی. یہاں تک کہ جلدی سے فارغ کر کے نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں پہنچا، جلدی سے وضو کیا اور وضو کر کے آ کر نماز میں شامل ہو گیا، اور نماز میں بھی وہ فکر اور خیالات ہیں اس کے کہ بھائی پتہ نہیں ٹھیے سے کوئی ایسا نہ ہو کوئی سامان اٹھا کے لے جائے، کوئی چوری نہ کر لے، کیونکہ یہ تبھی چیزیں، انسان ان فکرات سے خالی نہیں ہوتا، اس قسم کی فکرات بھی اسے لائق ہیں. بہرحال نماز اس نے ادا کی سنت کے مطابق، اس کے بعد سنت ادا کی اور جلدی سے بھاگم دوڑی میں اپنے ٹھیرے پر پہنچ گیا. تو فرمایا کہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے خوش و خضوع کس کو حاصل ہے، روحانیت کس کی بڑی ہوئی ہے. فرمایا بظاہر تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ جو شخص ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، بے فکر ہے اور نماز اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ بڑا ہوا ہے. فرمایا کہ نہیں، اصل وہ شخص بڑا ہوا ہے جو اتنے فکرات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت وقت پر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسے فکرات ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھے، بھاگم دوڑی میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے کس کس طرح سے، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت کرتا ہے. فرمایا اس شخص کی روحانیت اور اس شخص کا مقام اللہ کی نظر میں بڑا ہوا اس شخص کے مقابلے، اسے تو کوئی فکر ہے ہی نہیں. اس لیے بعض اوقات لوگ کیفیات میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا. بعض لوگوں نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوڑتے. جنہیں مزہ آ رہا ہے تو وہ تو مزے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، یعنی اگر حاصل ہو جائے تو کوئی غیر محمود چیز نہیں ہے، اگر حاصل ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ وہ نماز مزے کے لیے پڑھ رہا ہو کہ چونکہ مزہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن ایک آدمی کو مزہ ہی نہیں آ رہا، اس کے باوجود نماز کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بجا لاتا ہے، تو اللہ کی نظر میں یہ شخص زیادہ ہے محبوب، اس لیے کہ مزہ نہیں آ رہا پھر بھی اللہ کا حکم جان کر اس کی عبادت کر رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، بعض اوقات نماز میں ذکر میں مزہ نہیں آتا، اس کی فکر آدمی کو نہیں کرنی چاہیے. جو کام ہمارا ہے ہم اس کو بجا لائیں، قبول کرنا اس مالک کا کام، اخلاص کے ساتھ سنت طریقے پر اس عمل کو صحیح طور پر انجام دے لو، اور اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کرو. تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم جو عبادت انجام دیں اس میں خالصتاً اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، ورنہ بعض اوقات آدمی بعض اعمال کرتا ہے لیکن وہ ریا سے پاک نہیں ہوتے، یا اس میں اس کو لذت مل رہی ہوتی اس لیے کر رہا ہوتا ہے. تو جو عبادت اس طرح سے انجام دی جائے کہ بظاہر لذت بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی نظر میں وہ محمود اور مطلوب بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب بھی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ دولت بھی عطا فرما دیں کہ اسے نماز میں لذت بھی آ رہی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، اور خالص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سنت طریقے پر ادا کر رہا ہے، تو بلا شبہ یہ بھی کوئی غیر محمود چیز نہیں، مطلوب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر اسے ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ انسانوں کو مخاطب فرمایا، خاص طور پر اہل ایمان کو، کہ ایمان والو اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت آسان، پچھلے جمعے بھی میں نے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور اسی لیے اس آیت کی تلاوت بھی کی گئی کہ انسان ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف دھیان رکھے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے یا مقولہ ہے کسی کا کہ جو شخص مطیع ہے، فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، وہ بھی ذاکرین میں شامل. یعنی بظاہر زبان سے وہ ذکر و اذکار نہیں کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کا فرما بردار ہے، مطیع ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بھی ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے. اب چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پائلٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور کام انجام دے رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کا فرما بردار اور مطیع ہے، تو یہ شخص بھی ذاکرین میں شمار کیا جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اصل چیز ہے. بھائی ذکر کرنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اصل ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. نماز پڑھنے کا حاصل کیا ہے؟ کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں ریاکاری ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلانے کے لیے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی جانیں نمازی سمجھیں، اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، تو اس نے بھی شرک کیا. وجہ کیا ہے؟ کہ نماز تو خالص اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہے، لیکن جب کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اسے اچھا معلوم ہو رہا ہے یہ کہ لوگوں اور یہ نیت ہے کہ لوگ دکھلانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو جب یہ عمل کر لیا تو گویا جو خاص عمل تھا اللہ کے لیے اس کو ہم نے عام کر دیا، اس میں شریک کر لیا لوگوں. اس لیے فرمایا کہ من صلی یرائی، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو اس نے شرک کیا. اسی طرح کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن اس میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، حاجی ہے حج کر کے آ گیا، اب یہاں آ کر جو توپ وہاں پہن رکھی تھی اتارتا ہی نہیں، جگہ جگہ جا رہا وہی لباس پہنا ہوا، کبھی کیا مطلب. ایک صاحب ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا، دنیا سے چلے گئے لیکن توپ ہی نہیں اتارتے تھے. کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی اب یہاں تم یہ اتنا لمبا چوڑا کرتا پہنے پھرتے ہو، تو یہاں کا جو رواج ہے اس کے مطابق پہن لو. تو بہت دفعہ جب لوگوں نے کہا کسی کو پتا کیسے چلے گا میں حج کر کے آیا ہوں، تو اگر یہ نیت ہے کسی کو دکھلانا مقصود ہے، تو بھائی بڑے سے بڑا عمل پھر وہ دکھلانے میں ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے تو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ریاکاری سے بچائیں کہ بعض اوقات یہ کیسی چیز ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, لیکن اندر ایک چیز ہوتی ہے دل میں انسان کے, اگر خدا نہ کرے وہ ریاکاری کے طور پر ایسا کر رہا ہے تو اس کا سارا عمل خراب ہو. یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے سے اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے نمازی کہیں, لیکن کسی شخص نے اس کو نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا اور اسے اچھا معلوم ہوا کہ مجھے اچھی حالت میں دیکھا ہے, یہ ریاکاری نہیں, یہ ایک الگ بات. لازمی بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھی حالت میں ہی نظر آؤں دوسرے کو. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا اچھا خیرات کا کام کر رہا ہے, اب اگر اس کے دشمن نے یا کسی دوست نے اس حال میں اس کو دیکھ لیا اور اس کو یہ بات اچھی معلوم ہوئی کہ مجھے کسی شخص نے اس حالت میں دیکھا, تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اچھی حالت میں لوگ دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت, لیکن اس مقصد سے نماز پڑھنا کہ لوگ نمازی کہیں, یہ ایک دوسری بات. اس مقصد کے تحت اگر کوئی نہیں پڑھ رہا لیکن کسی نے دیکھا تو اسے اچھا لگا کہ چلو الحمدللہ اس نے مجھے بری حالت میں نہیں دیکھا بلکہ نماز کی حالت میں دیکھا, تو یہ ایک اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال صبح و شام ذکر کرنے میں یہ چیز داخل ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کرے, گھر میں ہے تب اس کی گھر کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی ہو. بعض اوقات آدمی لوگوں کے سامنے تو بڑا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے لیکن گھر میں جا کر اس کی زندگی بالکل بدلی بھی ہوتی ہے. اپنی بیوی سے اس کا معاملہ اور تعلق خراب ہوتا ہے, بچوں سے اس کا معاملہ اور تعلق خراب ہوتا ہے. تو چاہے باہر لوگوں کے سامنے کتنا ہی صوفی بنتا رہے, وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ خوب سمجھ لو, جو آدمی چھپ چھپ کے الٹے سیدھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, پوشیدہ نہیں اللہ سے وہ چیزیں. اس لیے آدمی جب معاملہ اپنے گھر میں کرے تو خیال رکھے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اور نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات قائم کرنے کی پوری کوشش فرماتے تھے. چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہم ھذا قسمی فی ما املک, اے اللہ یہ میری تقسیم اس چیز میں ہے جس میں میں مالک ہوں, مجھے اختیار ہے. یعنی آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو کچھ ایک بیوی کے پاس بھیجا دوسری کے پاس بھی وہ بھیجے, جو جیسا کپڑا ایک بیوی کو دیا ہے ویسا کپڑا دوسری بیوی کو بھی دے. یعنی ظاہر میں جو تقسیم تھی وہ تقسیم آپ عدل و مساوات کی بنیاد پر کرتے تھے, برابری کی بنیاد پر, حتیٰ کہ باری کے دن بھی متعین تھے, اس میں آپ ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں فرماتے تھے. لیکن اب ایک دوسری چیز ہے, وہ ہے محبت, کہ قلب میں محبت کسی کی زیادہ ہو کسی کی کم, یہ غیر اختیاری چیز ہے, ہمارے بس سے باہر ہے. کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جتنی محبت ایک سے ہے اتنی محبت دوسرے سے ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ جو چیز میرے اختیار میں ہے وہ میں کرتا ہوں, جو میرے اختیار میں نہیں ہے فلا تلومنی فیما لا املک, آپ مجھے ملامت مت فرمائیے اس چیز میں جس کا میں مالک نہیں. کسی سے محبت زیادہ ہو یا کم یہ ہمارے اختیار میں نہیں, بس میں نہیں. ظاہری اعتبار سے ہم سب میں مساوات اور تقسیم کرتے ہیں, لیکن جہاں تک باطن کا معاملہ ہے اس باطنی محبت کا, تو اس محبت میں اللہ آپ مجھے ملامت مت فرمائیے, اس لیے کہ اس میں میرا اختیار نہیں ہے, میں اس کا مالک نہیں, وہ آپ کے اختیار میں. تو اس لیے ہم جن چیزوں میں اختیار رکھتے ہیں ان چیزوں میں تو کم از کم اپنے اختیار کو کام میں لائیں, جس میں اختیار نہیں رکھتے وہ اور معاملہ ہے. اس لیے چاہے گھر کی زندگی ہو, آدمی اپنی ایک کسی کی ایک بیوی ہو دو بیویاں ہوں, تو ان کے ساتھ عدل و مساوات کا رویہ اختیار کرے, ان کو اپنی لونڈی اور باندی اور کنیز نہ سمجھے. بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اگر تم اور کچھ نہیں دیکھتے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے. اللہ کی بندی ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو, زیادتی کا معاملہ نہ کرو. تمہارے سر پہ جب وہ ٹوپی اور داڑھی دیکھتی ہے اور تمہاری زبان سے جب غلاظت اور گالیاں نکلتی ہیں اور جب تمہارے ہاتھ اس پر اٹھتے ہیں تو وہ دل میں بد دعا دیتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے, کمبخت شکل تو ایسی بنائے ہوئے ہے لیکن اس کا رویہ دیکھو تو شیطانوں سے بدتر. اس لیے اس میں خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں, اللہ رب العزت سے کوئی بات پوشیدہ نہیں. چاہے ہم دنیا والوں سے چھپا لیں لیکن اللہ سے تو ہم نہیں چھپا سکتے، اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو حقوق اللہ نے ان کے رکھے ہیں ان کو ادا کرو. شریعت اسلام نے ماں باپ کے حقوق جو رکھے ہیں ان کو ادا کرو، بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو، جو بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق جو ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے آدمی، تب سمجھا جائے گا کہ ہاں بھائی اچھا مسلمان ہے. اگر ہم ہماری زندگی سامنے کی کچھ ہو، اندر کی زندگی کچھ ہو، تو یہ منافقت ہے کہ ہم سامنے تو لوگوں کے ڈر سے سب کچھ یہ کرتے ہیں، لیکن جب چھپ جاتے ہیں لوگ ہمارے سامنے سے چلے گئے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ پھر ہمارا شیطان جو ہے وہ باہر آ جاتا. اس لیے میرے عزیز بھائی، آنے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. جہاں بھی جو جڑتا ہے اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے شیوخ کے پاس جاتا ہے، کوئی شیخ کے پاس جاتا ہے، تو اصل ان مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر آدمی ان کی بات کو غور سے سنے اور کوشش کرے کہ عمل کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا. بعض اوقات کوئی دنیاوی مقصد لے کر انسان جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ چیز اصلاح کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. حتیٰ کہ کسی کا مقصد اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے اس لیے مجلس میں آ رہا ہے، تو اصلاح کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. جب آئے خالص اس نیت سے آئے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور وہی مقصود ہو، اللہ کے جو اللہ اور رسول کے جو احکام سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ نیت لے کر آدمی جائے بیٹھے، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. اور خدا نہ کرے اس میں مین میخ نکالنا، یہ کیڑے نکالنا، یہ مقصود نہ ہو، تنقید مقصد نہ ہو. اگر یہ مقصد لے کر جائے گا تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق جو بات بیان کی جائے اس پر عمل کرنے کی آدمی پوری کوشش کرے، اور خدا نہ کرے کوئی بات اگر ایسی ہو جائے تو اس میں بھی ادب سے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آج آپ سے یہ بات، آپ نے یہ بات کہی تو یہ بات صحیح ہے یا غلط، یا میں نے اس طرح سے سنی ہوئی، یہ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے. تو کوئی بات اگر ایسی ہو جائے جو زبان سے کسی کے نکل گئی اور وہ بات صحیح نہیں ہے بظاہر، تو اس کے بارے میں اگر معلوم کر لے تو اس میں حرج کی بات نہیں، تاکہ غلط پر عمل نہ ہو، صحیح صحیح باتوں پر عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آتے ہیں اپنی نمازیں، ہم آتے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن مدتیں گزر جاتی ہیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں. کم از کم اتنی صورتیں یاد کر لینی چاہیے کہ نماز میں پڑھنے کے لیے ہمیں پریشانی نہ ہو. 10 صورتیں چھوٹی جو ہیں، سورہ فیل سے لے کر سورۃ الناس تک، کم از کم آدمی حفظ کر لے اور صحیح طور پر ان کو صحیح مخارج کے ساتھ یاد کرے، تاکہ ہم ان صورتوں کو قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کر لیا کریں. کیونکہ ہر نماز میں ایک ہی صورت کا پڑھنا، جبکہ آدمی دوسری پڑھ سکتا ہو، تو بھی ادب کے خلاف. تو معمول نہ بنائے کہ ایک ہی صورت پڑھ رہا ہے، بلکہ کبھی یہ پڑھ لی کبھی دوسری پڑھ لی. کسی شخص کو نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں کہ پھر ایک ہی پڑھتا رہے، جو صورت صحیح طور پر آتی ہے اس کی تلاوت کرے. مثلا کسی شخص نے سورہ اخلاص کی مشق کی ہے اور اسے یہی صورت اچھی طرح سے آتی ہے، باقی صورتوں میں یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا حروف یا الفاظ، تو ایسی صورت میں جو صورت صحیح طور پر یاد ہو اور جو سنا دی گئی ہو کسی کو، وہی صورت تلاوت کرے. تو قرآن مجید کی اتنی تلاوت جس سے نماز درست ہو جائے، یہ ضروری ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر کہ بھئی ہم اتنا قرآن مجید ضرور سیکھ لیں جس سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں. اور پھر قرآن مجید کی بھی صحیح ادائیگی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. قرآن مجید کی محبت اور عظمت ہمارے دل میں ہو، انشاءاللہ جب یہ محبت عظمت دل میں ہوگی تو آدمی اس کو حاصل کرنے کی فکر بھی کرے گا. کیونکہ کسی شخص کی محبت جب دل میں ہوتی ہے تو پھر کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن دل میں اگر محبت ہی نہیں ہے، عظمت ہی نہیں ہے، تو آدمی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، یا انجام دینے کی کوشش بھی کرے گا ناکام ہو جائے گا. از محبت تلخ حاشیری شبد، محبت کی وجہ سے بہت سی تلخ چیزیں وہ بھی میٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے جب آدمی اللہ سے محبت رکھے گا تو اس کے کلام سے ہی محبت کرے گا، پھر جو اس سے محبت کرتے ہیں ان سے ہی محبت کرے گا، تو یہ ساری محبت پھر اللہ کے لیے ہو جائے گی. کہ کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے، کتاب سے محبت اللہ کے لیے اور لوگوں سے محبت اللہ کے لیے، اپنی گھر والی سے ہی محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کبھی اللہ کی بندی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق میرے ذمے رکھے ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں. اور جب دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا کہ عورت فکر کرے کہ مرد کے حقوق ادا کرے، مرد یہ فکر کرے کہ عورت کے حقوق ادا کرے، تو انشاءاللہ پھر زندگی جنت بن جائے گی. آج ہمارا مطالبہ یہ تو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنے حق وصول کریں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص جو ذمہ داری ہماری ہے، جو حق ہمارے ذمے ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا. آج مالک یہ چاہتا ہے کہ مزدور سے خوب کام لے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی کراتا ہے اور اسے نماز پڑھنے کی بھی کے لیے بھی وقت نہیں دیتا، لیکن ساتھ میں چاہتا ہے کہ میں تو اس سے خوب کام لوں، لیکن تنخواہ اس کو اس کے کام کے مطابق نہیں دیتا، یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے مزدور یہ چاہتا ہے کہ میں پیسے تو زیادہ لوں لیکن کام اس کا ان پیسوں کے مطابق نہ کروں، یہ بھی زیادتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو ذمہ داری میری ہے میں اس کو ادا کرنے کی فکر کروں، اور جو دوسرے کی ذمہ داری ہے وہ اس کی فکر کرے. اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق کو ادا کرنے کا سوچ لے اور اس کی فکر کرے تو یقیناً سب کے حق ادا ہو جائیں گے. لیکن جب ہم دوسروں سے تو حق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن جو ذمہ داری ہماری اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے، نتیجتاً ظلم کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے اور ہم ظالموں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. اسی طرح سے لوگ بزرگان دین کی خدمت میں آتے جاتے تو ہیں اور باتیں جو کان میں پڑتی ہیں وہ سن تو لیتے ہیں، لیکن بس ایک حد تک ان باتوں کا دھیان ذہن میں رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ باتیں ختم. سامنے ہوتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جب سامنے نہیں ہوتے تو پھر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی ذات کو ہمیں حاضر ناظر سمجھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم جب کوئی کام کریں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی نہیں بھی ہے، اور خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بچی کا جو ان کے زمانے میں تھی، ذہن میں واقعے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دی، تو ماں یہ کہہ بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملائیں، ملاوٹ کریں. تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت دیکھ تو نہیں رہے. کہا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. فائن اللہ، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو سوچ ہے جب ہمارے دل میں آ جائے گی کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو جس شخص نے منع کیا وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، کام کر رہے ہیں، مالک جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو ہم آرام سے بیٹھ گئے، تو مالک تو بے شک نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اس لیے اس تصور کو بھی ہم اپنے ذہن میں پختہ کر لیں. انشاءاللہ اگر یہ ذہن میں پختہ ہوگا تو پھر حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں. اگر ہر شخص یہ بات سمجھ لے، سوچ لے، تو سب کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی فکر مجھے بھی عطا فرما دیں، اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی، سب کو یہ فکر عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں ہماری آنکھوں میں چھوٹا فرما دے اور دوسروں کی آنکھوں میں اللہ بڑا فرما دے. اے اللہ ہم سے اپنی مرضی کے کام اے اللہ انجام دلوا دیجیے. اے اللہ ایسے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم میں ہمارے عزیزوں میں جو رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، اللہ بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ بعض بیماریاں ہم میں ایسی ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے اس سے بھی ہمیں شفا عطا فرما. بیماریاں جسمانی ہوں یا روحانی، اے اللہ سب سے صحت عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ حکیم ہیں، یا اللہ بیماریاں بھی آپ ہی بھیجتے ہیں اور علاج بھی آپ ہی فرماتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بیماریوں کا علاج فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تندرست اور توانا فرما دیجئے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. الہ العالمین، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں آپ ان کے احوال کو خوب جانتے ہیں، ان کی بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیجئے. ہمارے دوست احباب کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو بھی بیمار ہے، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دیجئے. اسی طرح اے اللہ دوستوں میں احباب میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہماری زبان سے وہ بات کہلوا دیجئے جو ہمارے لیے بھی نافع ہو اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ نفع بخش ہو. اے اللہ ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے سننے والوں کے لیے نقصان دہ ہو، دنیا میں یا آخرت میں. اے اللہ ہر اعتبار سے اللہ ہمیں ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ریاکاری سے بچائیے، دکھلاوے سے بچا دیجئے، بغض و عداوت سے بچائیے، حسد اور کبر سے بچا دیجئے. یا اللہ جتنی بھی جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.